Haré salavat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد اللهم صل وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في العالمين ارواحنا لتراب مقدمه الفداء اما بعد قال الحسين عليه السلام اني لمخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اني اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي درود بجه محمد وعلى محمد مومنین کرام امر بالمعروف گھر اور معاشرے کے عنوان سے یہ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ ہے جس میں چند مختصر عرائض کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. سات بنیادی محور سات بنیادی باتوں کو اپنا موضوع سخن قرار دیتے ہوئے سات باتوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے نئی ہو, اس کے مفہوم سے ہم آشنا نہ ہوں. ہم عرصہ دراز سے ان بحثوں کو سنتے چلے آ رہے ہیں. اپنی زندگیوں میں ہر شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دے رہا ہوتا ہے. امر بالمعروف یعنی اچھائی کی دعوت دینا, اچھائی کی طرف رغبت دلانا. نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا. حتیٰ اس کام کا تعلق اسلام سے بھی نہیں ہے. جو غیر دینی معاشرے ہیں وہاں پر بھی امر بالمعروف ہو رہا ہوتا ہے, نہی عن المنکر ہو رہی ہوتی ہے. ہر گھر میں ہم اور آپ شب و روز یہ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی اہمیت اور اس کے طریقوں سے آشنا نہیں ہوتے. لیکن یہ کام ہوتا ہے, مثلا آپ اپنے گھر میں کسی بچے سے کہتے ہیں کہ فلاں کام کرو فلاں کام نہ کرو, کسی اچھے کام کو کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کسی برے کام سے روکتے ہیں. اچھا کام کرنے کی ترغیب دلانا امر بالمعروف ہے, برے کام سے روکنا نہیں عن المنکر ہے. لیکن ہم جس امر بالمعروف کی بات کر رہے ہیں یقیناً اس سے تھوڑا ہماری مراد وسیع پیمانے پر امر بالمعروف ہے. اپنی وسیع تعریف کے اندر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کیا ہے؟ امر بالمعروف یعنی اپنے آپ کو اور اس کے بعد اپنے گھر کو اور پھر معاشرے کو اچھائی کی طرف رغبت دلانا, اچھائی کی طرف راغب کرنا. اور نہیں عن المنکر یعنی اپنے آپ کو, اس کے بعد اپنے گھر والوں کو اور پھر پورے معاشرے کو برائی سے بچانا. ہم اس معنی میں گفتگو اپنی جاری رکھیں گے. ہم سات چیزوں کو یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. جتنا ہمارے پاس وقت ہوگا اس کے اندر کوشش کریں گے انشاءاللہ گفتگو ختم ہو جائے. پہلی چیز, اہمیت کیا ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ قرآن کریم کا مطالعہ الحمدللہ آپ کی زندگی میں رہتا ہے, اس کی تلاوت ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں. متعدد آیتیں ہیں جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. خود قرآن کریم کی دعوت ہے بہت زیادہ امر بالمعروف کی طرف اور نہیں عن المنکر کی طرف. امر بالمعروف کی اہمیت کیا ہے پہلے اس کو بیان کریں گے, اس کے بعد اس کی فضیلت کیا ہے, اس کے بعد بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے درجات ہوتے ہیں, پھر بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اور اس بات کو بیان کریں گے کہ کون لوگ ہیں جو اس فریضے سے بہانے بنا کر بچتے ہیں یا بچنا چاہتے ہیں, اور ان کے بہانوں کا کوئی جواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور چھٹی چیز آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ نتیجہ کیا ہوگا اگر ہم اور آپ انفرادی طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اپنی گفتگو کو تمام کریں گے. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. جو سب سے پہلی چیز ہے میں نے آپ سے بیان کیا کہ اہمیت کیا ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی, اہمیت کیا ہے. خود امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا، جب قیام کیا اور وصیت نامہ اپنا لکھا اپنے بھائی کے نام، اس میں امام نے ہی فرمایا کہ میں کسی فساد کی مقصد سے، میں کسی شر کے لیے، میں کسی طغیان کے لیے اپنا قیام نہیں کر رہا، میں قیام کیوں کر رہا ہوں؟ انی ارید ان امر بالمعروف، میں امر بالمعروف کے لیے قیام کر رہا ہوں، میں نہیں عن المنکر کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ کیوں قیام کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ یعنی امام حسین پیغام دے رہے ہیں کہ میرے نانا کی امت برائیوں کا شکار ہو گئی، اس لیے میں نہیں عن المنکر کرنے آیا ہوں۔ نہیں عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، منکر برائی، نہیں روکنا، نہیں عن المنکر برائی سے روکنا۔ میں اپنے نانا کی امت کو کہ جو برائیوں کا شکار ہو گئی ہے، اس برائی سے روکنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں اپنے نانا کی امت کو جو اس نے نیکیاں چھوڑ دی ہیں، ان نیکیوں کی طرف ترغیب دلانے جا رہا ہوں۔ بس یہ امام حسین کا پیغام تھا جو رہتی دنیا تک ہر اس شخص کے لیے اعتبار رکھتا ہے، معتبر ہے، کہ جو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو حسینی کہتا ہوں تو امام حسین کا یہ پیغام ہے کہ دیکھو، میں اچھائیوں کی ترغیب کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ اگر تمہارے زمانے میں بھی اچھائیاں مفقود ہونے لگیں، اقدار پامال ہونے لگیں، برائیاں پروان چڑھنے لگیں، اگر حسینی ہو تو میرا قیام تم پر بھی فرض بنتا ہے۔ لہٰذا اہمیت اس بات کی، اس بات سے سمجھ لیجئے کہ امام حسین اس کام کے لیے تنہا نہیں جا رہے۔ اگر ہم سوال کریں امام سے کہ مولا، اگر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر آپ نے انجام دینا ہے، بجا آپ جائیے اپنا کام کیجئے، یا آپ بچوں کو لے کے کیوں چل رہے ہیں، یا آپ اپنے ساتھ خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ خود امر المعروف کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے، امام کے اقدام سے ہوتا ہے کہ امام اپنے ساتھ اس کام میں حتیٰ اپنے بچوں اور اپنی خواتین کو بھی لے کر آئے۔ کہ دیکھو، بعض موقع ایسا ہو جاتا ہے کہ جب بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ تنہا انسان یا تنہا مردوں سے کام نہیں ہو پاتا، جب ایسے حالات ہوں تو ٹھیک ہے، پھر اپنے گھر کے بچوں کو بھی شامل کرو، اپنے گھر کی خواتین کو بھی شامل کرو۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے کہ اگر اس طرح کے حالات آ جائیں تو اب خالی خون دینے سے کام نہیں چلے گا، اب میں امر المعروف کروں گا، نہیں عن المنکر کروں گا، لیکن اس کی صدا بچوں اور خواتین کے ذریعے گلی گلی کوچا کوچا پہنچواؤں گا۔ اس وقت حالات ایسے ہو گئے، لہذا ہمیں حالات کی تشخیص دیتے ہوئے امام حسین کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا ہوگا۔ پہلی چیز جو تھی وہ اہمیت ہے، خود امام حسین کا یہ قیام، اور اس میں امام حسین کا اپنے قیام کا محور بیان کر دینا کہ میرے قیام کا واحد مقصد کیا ہے، انما خرجت، تو میں نکلا ہی صرف اس لیے ہوں کہ اپنی امت کی، اس نانا کی امت کی اصلاح کروں، امر بالمعروف کروں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ امام حسین نے کس قدر بیش بہا قربانیاں عطا کی، کیا کیا امام حسین نے اپنے دامن کے گوہر قربان کر دیے کربلا کے میدان میں، کس چیز کی خاطر؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی خاطر۔ امام حسین کا پیغام ہے کہ دیکھو، سب کچھ لٹانا پڑ جائے لٹا دو، اگر مسئلہ امت کی اصلاح کا ہو، مسئلہ امر بالمعروف کا ہو۔ یہاں سے ہمیں امر بالمعروف کی اہمیت سمجھ میں آ گئی۔ امر بالمعروف انسانوں سے مخصوص بھی نہیں ہے، امر بالمعروف یعنی معاشرے کو اچھائی کی طرف رغبت دلانا، اور معاشرے کو اپنی طرح کے دوسرے لوگوں کو ممکنہ نقصان سے بچانا، نہیں عن المنکر، ممکنہ نقصان اگر کوئی ان کی طرف آ رہا ہو اس سے بچانے کا کام کرنا نہیں عن المنکر کا کام ہے۔ یہ انسانوں سے بھی مخصوص نہیں ہے، حتیٰ حشرات اور حیوانوں میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ دو مثالیں قرآن سے کوٹ کرتا ہوں، اور دونوں جناب سلیمان کے زمانے کی ہیں۔ جناب سلیمان جو نبی تھے خداوند عالم کے، ان کے زمانے میں آپ نے واقعہ قرآن کریم میں پڑھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان اپنا لشکر لے کر نکلتے ہیں اور راستے میں چونٹیوں کا ایک بل آتا ہے، اور ایک چونٹی جب دیکھتی ہے کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے تو وہاں اپنی چونٹیوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ یا ایتہا النملۃ ادخلوا فی مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنی اپنی پناہ گاہ میں پناہ لے لو، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں پامال کر دے اور انہیں خبر نہ ہو۔ یعنی ایک چونٹی ہے اپنی قوم کو، جو بھی آپ اس کو نام دیں، اپنا قبیلہ، اپنی قوم، اپنی ہم جنس، اپنی طرح کے دوسرے حشرات، انہیں بچانے کے لیے اتنا درد رکھتی ہے، اسے احساس ہے کہ یہ انسان ایسا نہ ہو اس کو پامال کرتا ہوا چلا جائے، اسے رونتا ہوا چلا جائے۔ ایک چونٹی کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے سب اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، یعنی سب اپنی اپنی گھروں میں گھس جاؤ، اسے مراد یہ کہ سب اپنی اپنی حفاظت کا سامان مہیا کر لو، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں رونتا ہوا نکل جائے۔ بس ایک چونٹی ہے کہ جو بظاہر ایک معمولی حشرات کی کیٹیگری میں آتی ہے، اس کے اندر خداوند عالم نے اتنا سینس رکھا ہے کہ اپنی ہم جنس کو نقصان سے بچانا تمہاری ذمہ داری ہے. اب اگر انسانوں میں کوئی شخص یہ کام انجام نہ دے رہا ہو, اگر کوئی انسان اپنی ہم جنس لوگوں کو, اپنی طرح کے دوسرے لوگوں کو ان کی جانب متوجہ ممکنہ نقصانات سے نہ بچانے کی کوشش کرے, حقیقت میں بتائیے کہ کیا انسان اس چونٹی سے گیا گزرا نہیں ہے. یا اسی طرح دوسرا واقعہ سلیمان سلیمانی کے زمانے کا ہے کہ جب حدود ان کا غائب ہوتا ہے اور سلیمان کہتے ہیں کہ کیا ہوا, میں اس حدود کو نہیں دیکھ رہا, اس پرندے کو نہیں دیکھ رہا. تھوڑی دیر بعد وہ السلام علیکم تھوڑی دیر بعد وہ حدود آتا ہے اور جناب سلیمان کو خبر دیتا ہے کہ فلاں علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو خدا کی عبادت چھوڑ کر خدا کی مخلوق یعنی سورج کے سامنے سجدہ ریز ہیں. ایک ہدہد کو خدا کی خدائی کا اتنا احساس ہے, ایک ہدہد خدا کی خدائی کا اتنا احساس رکھ رہا ہے کہ آتا ہے مشاہدہ کر کے, اور آنے کے بعد جناب سلمان سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی فلاں علاقے میں لوگ کھا تو خدا کر رہے ہیں لیکن اطاعت خدا کی نہیں کر رہے ہیں, لوگ زندگی خدا کی زمین میں بسر کر رہے ہیں, سجدہ خدا کو نہیں کر رہے. ایک حدود ہے, ایک پرندہ ہے. بس بسا اوقات یہ پرندے, یہ حیوانات, یہ حشرات وہ کام کر جاتے ہیں جو معمولاً ہم اور آپ انسان بھی نہیں کر رہے ہوتے. ان دو مثالوں سے یہ بات بیان کرنی تھی کہ امر المعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائی کی طرف رغبت دلانا, برائی سے روکنا انسانوں سے مخصوص نہیں ہے, حتیٰ خدا نے اس کو فطرت کے اندر رکھا ہے, اپنی طبیعت کائنات کی طبیعت کے اندر یہ چیز موجود ہے. اب اگر کوئی انسان اشرف المخلوقات ہونے کے بعد انی جائلون فی الارض خلیفہ کا مزداق ہونے کے بعد یہ کام انجام نہ دے تو یقیناً وہ ان حیوانات اور ان حشرات سے بھی زیادہ غافل ہے. اگر میں اس کو پست نہ کہوں کہ اچھا لفظ استعمال کروں تو یہ ضرور کہوں گا کہ غافل ہے, غفلت کر رہا ہے کہ اپنے ہم جنس لوگوں کو ممکنہ خطرات سے آگاہ نہیں کر رہا. ہر انسان کی ذمہ داری ہے. معمولاً ہم اور آپ یہ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں, مثلاً ہم ایک اپنے گھر میں بچے سے کہتے ہیں کہ دیکھو جو ساکٹ لگا ہوا ہے اس میں ہاتھ مت ڈالنا. کیوں نہیں ڈالنا؟ کرنٹ لگے گا, 220 وولٹ آ رہے ہیں, کرنٹ لگے گا تمہیں نقصان ہوگا. آپ نے ایک چیز سے روک دیا, یہ نہی عن المنکر ہے. یہ تمام اس نہی عن المنکر کا دائرہ بہت وسیع ہے. ہم اور آپ سمجھ ہوتے ہیں کہ خالص وہ چیزیں جن پہ اسلام کا ٹائٹل آ رہا ہو وہیں پہ یہ چیزیں تطبیق رکھتی ہیں, ایسا نہیں ہے. نہی عن المنکر بہت وسیع مفہوم ہے, امر المعروف بہت وسیع مفہوم ہے. ابھی انشاءاللہ جب ہم درجات کی بات کریں گے اس میں اس موضوع کو بیان کریں گے. بس یہ اہمیت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی, کہ جو انسانوں سے مخصوص نہیں ہے, حتیٰ حیوانات, حشرات, چونٹی, پرندے بھی یہ کام انجام دیتے ہیں, تو انسانوں کی ذمہ داری اس کام کی نسبت زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ انسانوں کا معاشرہ عقل مند معاشرہ کہلاتا ہے, انسانوں کا معاشرہ باشعور معاشرہ کہلاتا ہے. جہاں شعور زیادہ ہے, جہاں عقل زیادہ ہے, وہاں ذمہ داری زیادہ ہے. جہاں ذمہ داری زیادہ ہے وہاں پہ کام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے. یہ امر بالمعروف کی مختصر سے وقت میں ایک اہمیت کی جانب بیان کیا. دوسری چیز امر بالمعروف کی فضیلت ہے. خداوند عالم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں بیان کیا, کنتم خیر امت, تم بہترین قوم ہو. یہ ٹائٹل کیوں دیا؟ ایسے ہی نہیں دے دیا, اس ٹائٹل کے پیچھے ایک خود پیغام ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہو, جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. کیا کام ہے تمہارا؟ تأمرون بالمعروف. تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہو, وتنہون عن المنکر, اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. بس بہترین امت ہم ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں, رسول اللہ بہترین نبی, ان سے بہتر کوئی نبی نہیں یقیناً. اسی اعتبار سے ان کی امت بہترین امت ہے. خود قرآن یہ سند دے رہا ہے, لیکن اس سند کے پیچھے ایک دلیل بھی ساتھ لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو, بشرط یہ کہ تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرو. فضیلت ہے ہماری اور آپ کی, لیکن اس شرط کے ساتھ ہے. بہترین امت قرار پائیں گے لیکن کس وقت؟ جب امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہم سے انجام پا رہا ہوگا. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 میں خداوند عالم نے بیان کیا, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مؤمنین مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے لیے بہترین دوست ہیں. ان میں سے یعنی خواتین مومن, سب مومنات جو ہیں دوسری مومن خاتون کے لیے, مومن مرد دوسرے مومن مرد کے لیے بہترین ولی ہے, بہترین سرپرست ہے, بہترین دوست ہے. کس وجہ سے؟ یا امرون بالمعروف, اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو اچھائی کی جانب راغب کرتے ہیں. یہ اچھائی کی جانب راغب کرتے ہیں اس لیے ایک دوسرے کے سرپرست ہیں, یہ اچھائی کی جانب راغب کرتے ہیں اس لیے ایک دوسرے کے بہترین دوست ہیں, یہ ایک دوسرے کو برائی سے بچاتے ہیں. یعنی یہاں پہ دوبارہ وہی والی مثال کوٹ کروں چونٹی والی کے، جیسے چونٹی میں یہ احساس موجود تھا کہ اس نے اپنی دوسری چونٹیوں کو متنبہ کیا کہ دیکھو کہ اپنے بلوں میں نہیں گئے، اپنی حفاظتی اقدامات تم نے نہیں کیے تو لشکر سلیمان کو تمہیں رون دے گا. اسی طرح کوئی انسان اگر معاشرے میں موجود انسانوں کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو لوگوں کو سامنے بیان کر کے انہیں روکے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان اس چونٹی سے زیادہ گیا گزرا ہے. خدا نے مومنوں کو ایک دوسرے کا مومن اور سرپرست بنایا ہے. لیکن اب اسی آیت کے اندر ایک چیز، ایک نقطہ آپس میں بیان کر دوں کہ خود اس آیت میں جو خدا عالم نے بیان کیا، والمؤمنون والمؤمنات او بعضهم اولیاء و بعض، بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں، سرپرست ہیں، ولی ہیں، یہاں خود اس میں ایک چیز آ گئی اور وہ یہ کہ مرد اور عورت دونوں کے اوپر اصلاح کا فریضہ اس آیت کے مطابق عائد ہو گیا. معاشرے کی اصلاح فقط مردوں کا کام نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح فقط عورتوں کا بھی کام نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح میں یہ دونوں برابر کے شریک ہیں. قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ مومنین مرد اور عورتیں دونوں نے یہ کام انجام دینا ہے، یعنی دونوں نے امر المعروف کرنا ہے، دونوں نے نہیں عن المنکر کرنا ہے. اسی آیت سے ایک بات سامنے آ گئی، ایک تو یہ کہ دونوں کا فرض ہے، دوسری بات کہ اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی اصلاح کرنا چاہے تو جس شخص کے اندر برائی موجود ہو وہ پلٹ کے اپنے اس مومن سے یہ نہ کہے کہ تمہیں کیا سروکار، میں جو چاہوں کام انجام دوں، تمہیں کیا، تم جاؤ اپنا کام انجام دو. خدا نے اس آیت کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 کے اندر مومنوں کو ایک دوسرے کا دوست، ایک دوسرے کا خیرخواہ قرار دیا. یعنی یہ خیرخواہی کے جذبے کے تحت اگر کوئی کسی کی اصلاح کرنا چاہے تو دوسرے مومن کو پلٹ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم سے کیا سروکار، میری اپنی زندگی ہے، میں جو چاہوں کروں، تمہیں میاں تمہارا کیا کام ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو. نہیں، خدا عند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر مومن ہو تو دوسرے کی سرپرستی ہے، دوسرا تمہارا دوست ہے، تمہارا ولی ہے، تمہارا خیرخواہ ہے، اس کی خیرخواہی کو سنو، اس کی بات کو سنو. تیسرا جو نقطہ اس آیت کے اندر تھا، پہلا نقطہ یہ تھا کہ مرد عورت دونوں شریک ہیں اصلاح کے کام میں، دوسرا نقطہ یہ تھا اس آیت کے اندر کہ اگر کوئی مومن دوسرے مومن کی اصلاح کرنا چاہے تو دوسرا پلٹ کے برا نہ مانے، یہ نہ کہ تم سے کیا سروکار. خدا نے یہ حق دیا ہے مومن کا، دوسرے مومن پہ یہ حق خدا عند عالم کی جانب سے قرار دیا گیا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کی اصلاح کر سکتا ہے، جس کی اصلاح کی جا رہی ہے اس کو برا نہیں ماننا چاہیے. البتہ اصلاح کیسے ہونی چاہیے، 11 امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ جس نے تنہائی میں اپنے کسی عزیز، اپنے دوست، اپنے مومن کی خرابی کی نشاندہی تنہائی میں کی اس نے اس کی اصلاح کر دی، لیکن جس نے لوگوں کے سامنے اس کی اصلاح کی کوشش کی اس نے اسے برباد کر دیا. اصلاح کرنی ہے لیکن اس طرح نہیں کہ جس طرح مجمع کے دوران کوئی شخص موجود ہو اور وہاں کھڑے ہو کے اس کی غلطیوں کی نشاندہی کی جائے اور پھر کہا جائے کہ تم اپنی اپنی ان غلطیوں کی اصلاح کر لو، اور میں جو تمہاری اصلاح کر رہا ہوں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ قرآن نے مجھ سے چاہا ہے. اور یہاں پہ یہ والی آیت کوٹ کی جائے کہ مومن بعض مومنوں میں سے بعض ایک دوسرے کے ولی ہیں، سرپرست ہیں، دوست ہیں. نہیں، امام نے فرمایا کہ تنہائی میں اصلاح کی جائے وہ اصلاح صحیح ہے، مجمع میں اصلاح کرنا صحیح نہیں ہے. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ المؤمن مراۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، یعنی مومن دوسرے مومن کے سامنے ریفلیکٹ کرتا ہے. آئینے کی چند خصوصیات ہوتی ہیں. پہلی خصوصیت کیا ہے آئینے کی؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ صرف عکس دکھاتا ہے، اس کا اعلان نہیں کرتا، خاموش مبلغ ہوتا ہے آئینہ. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، میں آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں، میں جو ہوں آئینہ پہلی چیز وہی جو ہوں وہی دکھائے گا، نہ اس سے زیادہ دکھائے گا نہ اس سے کم دکھائے گا. فرمایا المومن مراۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے ذریعے اپنی اصلاح کر سکتا ہے. آئینے کی چند صفات ہیں، پہلی صفت کیا کہ شیشہ جتنا ہوتا ہے اتنا ہی دکھاتا ہے، کبھی اس سے زیادہ نہیں دکھائے گا، اس سے کم نہیں دکھائے گا. لہٰذا اگر میرے اندر کوئی برائی ہوگی اور میرا برادر مومن اس برائی کی اصلاح چاہے گا تو جتنی برائی ہوگی اتنی ہی بیان کرے گا، اپنی طرف سے اس برائی میں بڑھائے گا چڑھائے گا نہیں. پہلی صفت آئینے کی صفت ہی ہوتی ہے. دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ خاموش تبلیغ کرتا ہے آئینہ، یعنی خاموشی سے صرف اس شخص کو دکھاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اس کا عکس نہیں دکھاتا. اگر میں کسی کی اصلاح کرنا چاہوں یا کوئی میری اصلاح کرنا چاہے جو میرے اندر موجود ہو، صرف مجھ سے آگے بیان کرے گا، میرے بھائی سے، میرے والد سے، میری والدہ سے، میرے دوستوں سے بیان نہیں کرے گا. یہ دوسری صفت ہے. تیسری صفت آئینے کی ہوتی ہے کہ جتنی دیر انسان، یعنی آئینہ اپنے دل میں کوئی چیز نہیں رکھتا، آئینہ اپنے اندر محفوظ نہیں کرتا کچھ، جب تک انسان اس کے سامنے ہے اس وقت تک ریفلیکٹ کرتا ہے. جیسے ہی انسان اس کے سامنے سے ہٹ جائے گا انسان کا عکس بھی اس آئینے سے ختم ہو جائے گا. اسی طرح مومن کدورت نہیں رکھتا دل کے اندر، جتنی دیر تک کی بات ہوتی ہے آپ نے برادر مومن کو بات پہنچائی، اس غلطی کی نشاندہی کی، اب اس غلطی کو اپنے دل میں پالتا نہیں ہے مومن کہ اس سے میں نے فلاں غلطی دیکھی تھی اور 10 سال بعد بھی اس کی اس غلطی پہ باقی رہے، یہ نہیں کرے گا مومن کبھی بھی. یہ جو ہمارے یہاں روایات اور احادیث ہیں بہت دلچسپ ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن ان کے اندر باقاعدہ حکمتیں پوشیدہ ہیں. تیسری جو ہم نے دوسری چیز بیان کی، فضیلت بیان کر رہے تھے ہم، اس میں یہ بات سے بات نکلتی ہے تو یہ چیز آ گئی. لہٰذا سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 میں خداوند عالم نے کہا کہ مومن بعض دوسرے مومنوں کے لیے سرپرست ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہیں کہ ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف ترغیب دلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تیسری جو چیز اس میں بیان کی، فضیلت کے عنوان سے بیان کروں، درود بھیجے گا محمد والے محمد، خود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. خداوند عالم نے امر بالمعروف کرنے والوں کو انبیاء کے ہم پلہ قرار دیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں ہے، یقتلون کافروں کے بارے میں ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، کیا کام انجام دیتے ہیں، یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقصد، اور ان لوگوں کو بھی مارتے ہیں کہ جو اچھائی کی ترغیب دلاتے ہیں. یعنی امر بالمعروف کرنے والا انبیاء کے ہم پلہ قرار پاتا ہے، اور جو ان کی مخالفت کرتا ہے خداوند عالم کہتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، جو انبیاء کو ناحق مارے، جو امر بالمعروف کرنے والوں کی ناحق مذمت کرے، امر بالمعروف کرنے والوں کا ناحق مقابلہ کرے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی بشارت دو. امر بالمعروف کی فضیلت یہ ہے، اتنا اہم ہے. فضیلت میں ایک اور چیز جو امام علی سے بیان کروں، انتہائی اہم ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ روایات نے بیان کیا کہ نیکیوں کے درجات بیان کیے گئے ہمارے یہاں، اور کہا گیا کہ نیکیاں مختلف ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر نیکی دوسرے سے بہتر ہے، یہاں تک کہ جہاد، جہاد سب سے بڑی نیکی ہے، جہاد سے اوپر کوئی بڑی نیکی نہیں ہے. جہاد یعنی خدا کی راہ میں نکلنا، مسلحہ قیام کرنا، میدان جنگ میں جانا اور خدا کی راہ میں اپنا خون بہانا، اس سے بڑی کوئی اور نیکی ہمارے یہاں قرار نہیں دی گئی. لیکن امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام نیکیوں کی مثال، تمام نیکیاں حتیٰ راہ خدا میں جہاد کی مثال، غور سے اس پہ توجہ دیجئے گا، تمام نیکیوں کی مثال حتیٰ خدا کی راہ میں جہاد کی مثال بھی امر بالمعروف کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے دریا کے سامنے منہ کی رطوبت، جیسے دریا کے سامنے منہ کے اندر کتنی انسان کی تری ہو سکتی ہے، اس تری کا دریا کی تری سے کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دریا کے اندر کتنا پانی سماتا ہے، انسان پیمانہ نہیں ہے کوئی کہ انسان دریا کے پانی کا اندازہ کر سکے، حقیقت ہے وہ پانی، حقیقت رکھتا ہے، موجے مارتا ہے. امام علی کہہ رہے ہیں کہ امر المعروف تمام نیکیوں پہ اسی طرح فضیلت رکھتی ہے جیسے دریا کا پانی اور اس کے مقابلے پہ انسان کے منہ کی رطوبت، کتنی دیر انسان کا منہ تر رہتا ہے، یعنی یہ خوش تری بہت جلد ختم ہو جائے گی، دریا کی تری ہمیشہ باقی رہے گی. مولا علیہ فرماتے ہیں کہ حتی جہاد سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، جہاد کے اوپر فوقیت دی گئی ہے امر بالمعروف کو. یہ چند نکات تھے امر بالمعروف کی فضیلت کے بارے میں، کہ جو شخص امر بالمعروف کرنا چاہتا ہے یا امر بالمعروف کرتا ہے اس کو اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے. دو چیزیں ہم نے بیان کی، اہمیت اور فضیلت. تیسری چیز بیان کرتے ہیں کہ امر بالمعروف کے درجات ہیں، ہر عبادت کے درجات ہوا کرتے ہیں، امر بالمعروف کے بھی درجات ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کے درجات ہیں، چونکہ اچھائی اور برائی اپنے درمیان خود درجات رکھتی ہے، درجات اچھائی اور برائی کے موجود ہیں. مثلا ایک صفت لے لیتے ہیں برائی کی، غصب کرنا، غاصب ہم کسی کو کہتے ہیں، غصب ایک ہے لیکن اس کے درجات ہیں. ایک شخص ہے کہ جو مثلا کسی کے 5 روپے ہتھیار لیتا ہے، ایک شخص ہے جو کسی کے 5,000 روپے پہ قبضہ کر لیتا ہے، ایک شخص ہے کسی یتیم کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور ایک شخص ہے کہ جو فدق کو غصب کر لیتا ہے. عمل ایک ہے لیکن ان کے درجات ہیں، عمل ایک ہے لیکن غصب کے درجات ہیں مختلف، 5 روپے کا غصب بھی غصب ہے، 5,000 کا غصب بھی غصب ہے، کسی یتیم کی پراپرٹی کو، کسی یتیم کی ملکیت کو ظالمانہ طریقے سے ہاتھ میں لے لینا بھی غصب ہے، فدق کا غصب بھی غصب ہے، لیکن ان کے درجات ہیں. اسی طرح اچھائیوں کی بھی درجات ہیں، مثلا آپ کسی انسان سے کہیں کہ سچ بولو، یہ ایک درجہ ہے امر بالمعروف کا، ایک وقت آپ کسی کو قائل کرتے ہیں کہ سچ بولو اور ساتھ ساتھ دیکھو امام حسین کے راستے پر چلو، یہ دوسرا راستہ ہے. امر المعروف کا تیسرا درجہ یہ کہ آپ لوگوں کو قائل کریں، لوگوں کو آمادہ کریں کہ حکومت اسلامی کے لیے قیام کرو، معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرو. امر المعروف اور نہی عن المنکر کے درجات ہیں بالکل ایسے ہی کہ جس طرح ایک شخص، یعنی امر المعروف اور نہی عن المنکر کے جو درجات میں نے بیان کی، ہر انسان کی اپنی اپنی توانائی کے مطابق ہیں. ہر شخص یہ تشخیص دے گا کہ میرے اندر کتنی توانائی ہے اور میں نے کتنا امر المعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. مثلا ایک شخص ہے صدقہ ہے، ایک فعل ہے صدقہ، اچھا کام ہے، صدقہ دینا چاہیے. ایک شخص ہے اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنے پیسوں میں سے ایک روپے کا صدقہ دے سکتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے اور وہ 10 روپے دے سکتا ہے، اس سے آگے بڑھے تیسرا شخص ہے 100 روپے دے سکتا ہے، یہاں تک کہ چلے جائیں ایک شخص ہے جو 1,00,000 روپے بھی صدقہ دے سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ صدقہ ایک ہی ہے، عمل ایک ہے، انسانوں کی توانائیاں مختلف ہیں. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی توانائی کے مطابق کام کرو. تمہاری توانائی 1 روپیہ دینے کی ہے، 1 روپیہ دے دو، خدا کی راہ میں مقبول ہے، خدا اسے قبول کرے گا تم سے. تمہاری توانائی اس سے زیادہ ہے، غریبوں کے لیے 10 روپے خرچ کر دو. تمہاری توانائی اس سے بڑھ کر ہے، 100 روپے خرچ کرو. اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کے آگے خرچ کرو. لیکن اصل کام کرنا ہے. امر المعروف میں بھی اسی طرح درجات ہیں. میرے بس میں اگر اپنے گھر کی اصلاح ہے، میں اپنے گھر کی اصلاح کروں. اپنے گھر کی اصلاح کے بعد میں اپنے دوستوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہوں، اپنے دوستوں کے اوپر اثر انداز ہوں. اپنے دوستوں کے بعد بڑھ کے میں اپنی مسجد میں آ کے معاشرے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، اپنے محلے میں مسجد میں کام کروں. اپنی مسجد سے آگے بڑھ کر اپنے کراچی شہر میں کچھ کر سکتا ہوں، اپنے شہر کے لیے کروں. اس سے زیادہ حوصلہ رکھتا ہوں، اس سے زیادہ توانائی رکھتا ہوں، اپنے ملک کے لیے کروں، یہاں تک کہ پورے عالم کے لیے کام کروں. امام خمینی نے جو انقلاب برپا کیا، امام خمینی نے یہ نہیں کہا کہ انقلاب ایران سے تعلق رکھتا ہے. امام نے کہا یہ انقلاب پوری دنیا کا انقلاب ہے. امام خمینی کی توانائی اتنی بلند تھی، انہوں نے پوری دنیا کے لیے انقلاب کر دیا. امام خمینی سے پہلے بھی مجتہدین تھے، ایسا نہیں ہے کہ انقلاب ایک دم سے وجود میں آیا ہو، لیکن ہر کسی کی اپنی ایک توانائی تھی، ایک حد تھی. ان سے پہلے کے مجتہدین نے زمینہ فراہم کیا، یہاں تک کہ انقلاب کے لیے لوگ آمادہ ہوئے اور امام خمینی کو ایک آمادہ فوج ملی. امام خمینی کی توانائی تھی کہ انہوں نے اس انقلاب کو پوری دنیا میں برپا کر دیا، پوری دنیا کے لوگوں کو متوجہ کر دیا کہ دیکھو نہیں عن المنکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو شراب سے روکا جائے، نہیں عن المنکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یتیم کا مال کھانے سے روکا جائے، یہ بھی ہے. نہیں عن المنکر کی اعلیٰ ترین مثال یہ ہے کہ امریکہ کو مظلوم لوگوں کا حق کھانے سے روکا جائے. نہیں عن المنکر کی پھر اعلیٰ ترین مثال یہ ہے کہ اسرائیل کی غلامی کرنے سے لوگوں کو روکا جائے، ایسے ہی جیسے حضرت موسیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو بچایا. قوم بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے بچایا، کیا کہا؟ کہ تم خدا کے بندے ہو، تم فرعون کے بندے نہیں ہو. تم کہاں فرعون کی اطاعت کی طرف چلے گئے، تم کہاں فرعون کی بندگی میں چلے گئے، تم خدا کے بندے ہو، خدا نے تم کو خلق کیا. ایک نبی کی ہمت اتنی ہے کہ اس نے قوم کو نجات دی. لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اپنے اپنے درجات ہیں. ہر انسان نے اپنی توانائی کے مطابق کام انجام دینا ہے، لیکن اصل کام ہے کہ انجام دینا ہے. بالکل صدقے کی مثال یہاں پہ بالکل فٹ آتی ہے کہ جس کی جتنی توانائی ہے وہ صدقہ دے، جتنی توانائی ہے وہ معاشرے کے مسائل حل کرنے میں اپنا شیئر ڈالے. اس کے بعد جو چوتھی چیز ہم آپ کے سامنے بیان کریں وہ یہ کہ امر المعروف کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہونا کیا چاہیے. امر المعروف ایک لگاتار عمل ہے. سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی زبانی نصیحت نقل کی گئی، کہا گیا کہ اس قال لقمان لابنہ یا بنیا وہو یعظہ. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اور وہ اس کو نصیحت کرتے تھے. یہاں پہ وہو یعظہ کا لفظ استعمال ہوا. یعظ جو ہے وہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع جس کے اندر کنٹینیوٹی ہوتی ہے، یعنی ایک کام جو جاری ہوتا ہے، جو مستقل ہوتا رہتا ہے. قرآن سورہ لقمان کی آیت میں اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت لقمان یہ کام مستقل کرتے رہتے تھے، یعنی اپنے بیٹے کو مستقل نصیحت کرتے رہتے تھے. بس امر بالمعروف یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آگے کسی نے بیان کر دیا اور اب کام ختم ہو گیا. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ یہ، اس کی تکرار ہونی چاہیے، اسے لگاتار ہونا چاہیے. اس قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو نصیحت کرتے تھے، اس کو نصیحت کر رہے تھے، مستقل کام ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کاموں کی تکرار کیوں کریں، خامخواہ لوگوں کو تکرار کر کے ان کو پریشان کریں. تو آپ حقیقت پسندی کا ذرا مشاہدہ کیجئے، حقیقت پسندی سے کام لیں اور یہ دیکھیں کہ ہم دنیا میں اپنے کام کرنے کے لیے کتنی تکرار پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں تکرار نہ ہو تو شاید حیات جاری نہ رہ سکے. دو تین اس کی مثالیں دوں. خود ہمارے سینے میں جو دل ہے اس کے اندر جو خون ہے, یہ خون دل سے نکل رہا ہے, رگوں میں پھیل رہا ہے, رگوں کے ذریعے اعضا تک جا رہا ہے, دوبارہ واپس پمپ ہو کے کہاں آ رہا ہے, دوبارہ ہمارے دل کی جانب پلٹ رہا ہے, پھر یہاں سے پمپ ہوتا ہے دل اور یہ خون رگوں میں جاتا ہے, ہمارے اعضا تک پہنچتا ہے, پھر واپس آتا ہے. آیا یہ تکرار نہیں ہے؟ یہ لگاتار کام نہیں ہے؟ یہ تکرار نہیں ہو رہی ہمارے جسم کے اندر؟ اگر یہ تکرار رک جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا نتیجہ؟ ہمارا دل رک جائے گا, یعنی ہماری حیات ختم ہو جائے گی. یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں, یہ سانس لینے کا عمل مقرر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ سانس لیتے ہیں, سانس آکسیجن کو لیتے ہیں, آکسیجن ہمارے پھیپھڑے میں جاتی ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ ہم اس سانس کو باہر نکالتے ہیں, پھر سانس لیتے ہیں, پھر وہ پھیپھڑے تک جاتی ہے, پھر ہم باہر نکالتے ہیں. یہ لگاتار عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تکرار ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اگر یہ تکرار ہونا بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سانس رک جائے گی. واضح سی مثالیں ہیں یہ کہ تکرار ہماری زندگی کا لازمی جز ہے. ہم امر المعروف کے میدان میں آ کے کیوں کہتے ہیں کہ تکرار سے کیا فائدہ؟ ہم اس تکرار کو مستقل دیکھ رہے ہیں. ساحل دریا پہ جاتے ہیں, پانی آتا ہے ساحل پہ ٹکراتا ہے پھر واپس جاتا ہے, پھر آتا ہے ساحل سے ٹکراتا ہے پھر واپس جاتا ہے. یہ پانی کا بار بار آنا جانا مقرر عمل ہے یا نہیں ہے؟ تکرار ہے یا نہیں ہے؟ یہ تکرار کس بات کی علامت ہے؟ کہ اس دریا میں حیات موجود ہے. کبھی کسی نے ٹھہرے ہوئے پانی کو آتے جاتے دیکھا ہے؟ کبھی ٹھہری ہوئی نہر, اس کو نہر نہیں کہا جاتا, جوہر کہا جاتا ہے, جس میں پانی ٹھہر جائے, جہاں حرکت نہ ہو, وہ جوہر ہوتا ہے. جوہر میں ہمیشہ بدبو آتی ہے, جوہر میں کبھی بھی اچھی چیز پروان نہیں چڑھتی, ملیریا کے مچھر پروان چڑھتے ہیں, ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ مینڈک پروان چڑھتے ہیں. وہ جوہر کے پانی میں کوئی حرکت نہیں ہوتی, اس لیے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. جہاں دریا پہ ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں پانی بار بار ساحل پہ آ رہا ہے, ٹکرا رہا ہے, پھر واپس جا رہا ہے, اس بات کی علامت ہے کہ حیات ہے, زندہ ہے, اس پانی کے اندر حیات موجود ہے. اگر امر بالمعروف ہم چاہیں معاشرے کو زندہ رکھنا, تو یقین کر لیجئے کہ معاشرے کی زندگی امر بالمعروف اس صورت میں کہ لگاتار نہ ہو, معاشرہ کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتا. بالکل اسی طرح کہ جیسے ہمارا دل بند ہو جائے, اگر ہمارا دل مستقل خون کو مقرر دل سے نکال کے اعضا تک نہ پہنچائے, ہماری سانس بند ہو جائے اگر ہم بار بار آکسیجن لے کے اسے واپس باہر نہ نکالیں. یہ لگاتار عمل ہو رہا ہے, ہم تکرار کر رہے ہیں. صرف امر بالمعروف کے میدان میں آ کے ہم کہتے ہیں کہ تکرار کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. معاشرے کو زندہ رکھنا ہے تو اس کے لیے تکرار ضروری ہے. خود خداوند عالم نے جو انبیاء کا سلسلہ بھیجا, آیا اس انبیاء کے سلسلے میں تکرار ہے یا نہیں ہے؟ پہلا نبی, دوسرا نبی, تیسرا نبی, چوتھا نبی, یہاں تک کہ 124,000 انبیاء, تکرار ہے یا نہیں ہے؟ تکرار نظر آ رہی ہے. بس امر المعروف کے اندر تکرار ہونا ضروری ہے. یہاں تکرار سے مراد مجادلہ نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہے, یعنی کام کو مستقل کرنا ہے. یا اس کی ایک اور مثال دے دوں کہ جب آپ کسی لکڑی کو کاٹنا چاہیں تو کیا ایک مرتبہ کلہاڑی مار کے اس لکڑی کو کاٹ لیتے ہیں ہم؟ یعنی اس جگہ پہ مستقل چوٹ ماری جاتی ہے, تب جا کے وہ لکڑی کٹتی ہے. یا ایک اور مثال بہت واضح سی مثال ہے, اگر ہم چاہیں کہ کھجور کے پکے ہوئے پھل سے استفادہ کریں, تو اس کھجور کے درخت پہ جو کھجور لگی ہے کچی, اس کو ایک دن کی روشنی کافی ہے کہ یہ پک جائے, یا اس کو مستقل روشنی چاہیے؟ تکرار ہے, مستقل روشنی چاہیے, اس کو مستقل سورج چاہیے, روزانہ سورج کی گرمی چاہیے. اسے روز سورج کی گرمی ملے گی تو یہ کھجور پکے گی, سورج کی روشنی روز نہیں ملے گی تو یہ پھل جتنا بھی اچھا ہو بالآخر اپنے نتیجے تک نہیں پہنچے گا, اب پکا ہوا نہیں ہوگا ہم اور آپ اسے استفادہ نہیں کر سکیں گے. بس معاشرے کے اندر اچھائی کی ترویج کے لیے تکرار ضروری ہے, اس کا بار بار بیان کرنا ضروری ہے. اگر ہم اس کو بار بار بیان نہیں کریں گے, معاشرہ یقیناً برائیوں کی طرف راغب ہو جائے گا. تیسری چیز, جو پانچویں جو چیز ہم نے بیان کی, وہ طریقہ کار ہے. کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ بس یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ امر بالمعروف کو مقرر ہونا چاہیے. یہ جو آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جمع ہوئے ہیں, یہ امر بالمعروف کی تکرار ہے جو ہر اتوار کو اس مسجد میں ہوتی ہے. الحمدللہ نوجوانوں نے ایک سلسلہ قائم کیا, آپ بزرگ, آپ نوجوان اس میں شریک ہوتے ہیں, سلسلے کو قائم رکھے ہوئے. یہ امر بالمعروف کی تکرار ہے, یہ ضروری ہے, حیات کے لیے ضروری ہے, اسلامی حیات کے لیے یہ کام ضروری ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں اس موضوع پہ کہ امر بالمعروف کرے گا کون, معمولاً یہ کام کون کرتا ہے. امر بالمعروف کرنے والے افراد معمولاً دو طرح کے ہوتے ہیں, یا یوں کہوں کہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ دو صفات پائی جاتی ہیں. پہلا وہ کہ جو دین کے معاملے میں غیرت رکھتا ہے. امر بالمعروف ہمیشہ وہ کرے گا جس کو دین کا درد ہوگا, جس کو دین کا احساس ہوگا, جو دین کو اہمیت دے گا, اور دین کو اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوگا کہ دین پامال ہو رہا ہے، اس پامالی کو بچانے کے لیے انسان امر بالمعروف کرے گا. امر بالمعروف یعنی اپنے حلق سے آواز نکالنا، یعنی فریاد کی جگہ پہ فریاد بلند کرنا. اس کی ایک مثال دوں کہ ہم لوگ معمولاً اپنی زندگی میں جو چیزیں اہم ہوتی ہیں انہی کے بارے میں فریاد کرتے ہیں، تھوڑا سا لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں. مثلاً گھر میں ایک بچہ ایک کاغذ اٹھائے اور اس کاغذ کو اٹھا کے ہاتھ سے مسلنے کے بعد زمین پر پھینک دے، ہم میں سے آپ میں سے کوئی بھی اس بچے کو ڈانٹے گا نہیں، نہیں ڈانٹے گا نا. ایک کاغذ ہے، اس بچے نے لیا، اس کاغذ کو توڑا مروڑا اور زمین پہ پھینک دیا، کوئی بھی نہیں ڈانٹے گا. وہی بچہ کچن میں جائے اور ایک ڈش اٹھائے اور ڈش کو اٹھا کے زمین پر مار دے، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اب ہم اور آپ بچے کو ڈانٹیں گے، یعنی ہمارے حلق سے آواز نکلے گی، ہماری فریاد بلند ہوگی. کیوں بلند ہوگی؟ اس لیے کہ ڈش کی اہمیت ہے، اس کی قیمت ہے، اس کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں. بچے نے قیمتی چیز توڑ دی، اس لیے فریاد نکل لگی. جس کی نظر میں دین کی اہمیت ہوگی وہ دین کی پامالی پہ چیخے گا، جس کی نظر میں دین کی اہمیت ہوگی، جو دین کو اہمیت دے رہا ہوگا وہ دین کو پامال ہوتے ہوئے دیکھے گا، ممکن نہیں ہے حلق سے آواز نہ نکالے، کیونکہ اس کی نظر میں اہمیت ہے. اس کی نظر میں اہمیت تھی بالکل اسی طرح جیسے گھر والوں کی نظر میں ڈش کی اہمیت ہے، بچے کو اس پہ ڈانٹ پڑ گئی، کاغذ پہ کسی نے نہیں ڈانٹا. اب اگر دین کی پامالی کے باوجود معاشرہ چپ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ معاشرے کے اندر دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، معاشرے کے اندر دین کا کوئی احساس نہیں ہے، معاشرہ دین کی پامالی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. یہ وہ مقام ہے جہاں امام حسین نے مخاطب کیا لوگوں کو، کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ امر بالمعروف پہ عمل نہیں ہو رہا؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ نہیں عن المنکر پہ عمل نہیں ہو رہا؟ تم اپنے آبا و اجداد کے دین یا آبا و اجداد کی وراثت کے بارے میں زیادہ حساس ہو بنسبت دین کے. تمہارے باپ دادا کی سنت ٹوٹتی ہے، تم بلبلا اٹھتے ہو، دین ہے رسول خدا پامال ہو رہا ہے، تم نہیں اٹھتے ہو. امام حسین کا پیغام ہے، امام حسین کا درد ہے، امام حسین کے اندر درد موجود ہے، یعنی غیرت ہے دین کے معاملے میں، احساس ہے دین کے معاملے میں. امام حسین سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے دیکھا دین پامال ہو رہا ہے، یزید کی صورت میں کھڑے ہو گئے، قیام کیا. معاشرے میں امر بالمعروف نہ ہو رہا، اس کی دو چیز وجوہات ہو سکتی ہیں، یا یہ کہ تمام چیزیں اپنی صحیح ڈگر پہ چل رہی ہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے امر بالمعروف کی شاید، اگر البتہ اس معاشرے میں بھی ضرورت ہے. لیکن دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا ہو کہ اس کی نگاہ میں دین کی کوئی اہمیت نہ ہو. امام حسین اس زمانے کے لوگوں کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ ان کی نگاہ میں دین اتنا بے اہمیت ہو چکا ہے، اتنا بے حیثیت ہو چکا ہے کہ اس کی پامالی میں انہیں تکلیف نہیں ہو رہی، میں حسین اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. امام حسین نے قیام کیا. جب امر بالمعروف کرنے وہ میدان میں آئے گا جس کی نگاہ میں دین کی کوئی اہمیت ہوگی، جو دین کو کوئی حیثیت دیتا ہوگا، جو دین کو اہمیت دے گا. دوسرا کون یہ کام کرے گا؟ دوسرا وہ شخص کام کرے گا کہ جو لوگوں سے ہمدردی رکھتا ہوگا، جو دین کو بھی اہمیت دے رہا ہوگا اور ساتھ میں اس کو لوگوں سے محبت ہوگی، ساتھ میں اس کو لوگوں سے ہمدردی ہوگی، جو لوگوں کے نفع اور نقصان کو اپنا نفع اور نقصان سمجھتا ہوگا، جو انما المؤمنون اخوة کی عملی تفسیر ہوگا، عملی مزداق ہوگا. کہا گیا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مومنوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. کس طرح ممکن ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھے کہ وہ ایک راستے پہ چل رہا ہے اور آگے گڑھا ہے اور اس انسان کو روکے نہیں؟ ایک شخص جو دین پہ عمل نہیں کر رہا اور دوسرا شخص جو دین پہ عمل کر رہا ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے اس شخص کو، دوسرے بھائی کو متوجہ نہ کرے. یہ شخص کہ جو دوسرے انسان کو دیکھ رہا ہو کہ برائی میں مبتلا ہے پھر نہیں بولتا، یہ اس چونٹی سے بھی گیا گزرا ہے جو حضرت سلیمان کے زمانے میں تھی، کہ جس نے دوسری چونٹیوں سے کہا بچو، پامال نہ ہو جانا، حضرت سلیمان کے لشکر کے پاؤں کے نیچے مت آ جانا، اس کو اتنا احساس ہے، اس شخص کو اپنے معاشرے کا اتنا احساس بھی نہیں ہے، یہ اس سے بھی گیا گزرا شخص ہے. لہذا امر بالمعروف کرنے وہ میدان میں نکلے گا کہ جس کے اندر دین کا احساس ہوگا، دین کی غیرت ہوگی، دین کی نسبت دین کو اہمیت دے گا اور حیثیت دے گا اور لوگوں سے محبت کرے گا. رسول اللہ کی اسی صفت کی جانب قرآن نے اشارہ کیا. کیا ہے وہ صفت؟ لعلک باخع نفسک الا یؤمنوا. اے نبی، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں. کس بات پر؟ کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. رسول اللہ کو اتنی محبت ہے لوگوں سے، اور رسول اللہ خود تو صاحب ایمان ہے، خدا ان عالم کے نبی ہیں، پورا معاشرہ بے دین ہو جائے، رسول اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، خود دین پر عمل کرتے ہیں لیکن نہیں، لوگوں سے محبت ہے. رسول اللہ جانتے ہیں کہ دین پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں لوگوں کا نقصان ہے، یہ جو یہاں پہ عمل معروف کی یہ محفل جمع ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ چند لوگوں کو احساس ہے کہ اگر اچھائی کی ترویج نہ ہوئی، برائی سے نہیں روکا گیا، نوجوان اچھائی کی طرف نہیں آئے، برائی کی طرف راغب ہو گئے، ان کا راستہ امام زمانہ سے جدا ہو جائے گا. اگر یہ نوجوان امام زمانہ سے جدا ہو گئے ان کا نقصان ہے. اس لیے نقصان ہے کہ امام زمانہ کی حکومت وہ حکومت ہے کہ جس کی لیے آئمہ انبیاء نے آرزو کی کہ کاش مہدی کی حکومت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. لہذا جن لوگوں نے یہ محفل ترتیب دی ان کے دل میں یہ احساس موجود ہے، انہیں دوسروں کا یہ احساس ہے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی احساس ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا معاشرہ بیرار روی کی طرف نکل جائے، کہ جس کی جانب اس وقت ترغیب دی جا رہی ہے. عمل معروف کرنے والے انسان کے اندر یہ دو صفات لازمی پائی جائیں گی کہ وہ دین خدا کو اہمیت دے گا، حیثیت دے گا، اور اس کے ساتھ لوگوں سے ہمدردی کرنے والا ہوگا، چونکہ یہ رسول اللہ کی صفت ہے. قرآن نے یہی بیان کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اگر عمل کرنا چاہو تو رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ ہے. جس طرح اللہ کا نبی لوگوں کے غموں میں شریک ہے، جس طرح اللہ کا نبی لوگوں کے لیے تڑپتا ہے، لوگوں کو عمل معروف کرتا ہے، انسان کی ان کے پیروکاروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے آخری نکات کی جانب، اور وہ یہ کہ امر بالمعروف، میں معذرت کے بہت تیزی سے چل رہا ہوں اور اس کی وجہ یہاں کا جو وقت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے. منتظمین سے گزارش ہے جیسے وقت ختم ہونے کے نزدیک ہے 5 منٹ پہلے مجھے اشارہ کر دیں تاکہ میں سمجھ جاؤں، میں سمیٹ لوں اپنی گفتگو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک عمومی ذمہ داری ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آ گئی. ہم نے اہمیت کو سمجھا، ہم نے اس کی فضیلت کو سمجھا، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امر بالمعروف کا فریضہ کون انجام دے گا، اس کا طریقہ کیا ہے. اب بعض لوگ امر بالمعروف کی نسبت، جو سب کے اوپر فرض ہے، اس فرض سے بعض لوگ بچتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، اور بچتے ہوئے کچھ بہانے کرتے ہیں. پہلا بہانہ جو امر بالمعروف کے لیے ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ خود قرآن کریم میں خداوند عالم نے کہا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے آپ کا دین آپ کے لیے، میرا دین میرے لیے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف راغب کریں، اور ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں. ایسا نہیں ہے. یا بعض لوگ اس بہانے کو اس طرح سے کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ان کا دین ان کی طرف ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، وہ ہمیں برائی میں مبتلا نہیں کر پائیں گے. اگر وہ برا کر رہا ہے، کوئی شخص برا کر رہا ہے، تو اس سے ہمیں کیا ہوگا، ہم تو برائی، ہمارے اوپر اس کی برائی کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. ناممکن ہے کہ معاشرے میں برائی ہو اور اس کا اثر مجھ پہ نہ ہو. اس کی واضح سی مثال دے دوں کہ اس پوری مسجد کے اندر اتنا بڑا ہال ہے، اتنا بڑا کمرہ ہے، اگر صرف ایک شخص آ کے یہاں پہ سگریٹ سلگائے اور سگریٹ پینا شروع کر دے، باقی سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، یہاں کی پوری فضا آلودہ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اتنا مجمع ہے، اتنے سارے لوگوں میں سے ایک شخص نے یہ کام انجام دیا، ایک شخص آ کے یہاں سگریٹ سلگائے گا اور پیے گا، فضا پوری آلودہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا نقصان ہم سب کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حقیقی مثال ہے، ہمارے معاشرے کی مثال ہے، یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک شخص سگریٹ پیتا ہے، پوری فضا آلودہ کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح ہے برائی بھی، اسی طرح ہے. ایک شخص کر رہا ہے، آپ کہیں گے اس کا کام اس کے ساتھ، بھائی اس سے مجھے کیا تعلق ہے؟ نہیں، اس کے کام کا مجھ پہ اثر پڑے گا. ناممکن ہے کہ فلاں کی برائی کا مجھ پہ اثر نہ ہے. سگریٹ پینے والے کی دھواں سب کو خراب کرے گا، برائی پہ عمل کرنے والی کی برائی پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. ایک برائی بظاہر ایک ہے، آہستہ آہستہ وہ تبدیل ہوتی جائے گی، 1 سے 2 میں، 2 سے 3 میں، 3 سے 10 میں، یہاں تک کہ پورا معاشرہ آلودہ ہو جائے گا. لہٰذا جیسے ہی پہلی برائی جنم لے، اسی وقت قیام کرنا ضروری ہے. جیسے ہی پہلی برائی سامنے آئے، اس کا روکنا ضروری ہے. بس یہ جو لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے، ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اس کی برائی ہمیں متاثر نہیں کر سکتی، غلط فہمی کا خیال ہے، غلط فہمی کا شکار ہیں. دوسری چیز، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے، ہم اسے کرنے دیں، ہم کیوں اس کی آزادی میں رکاوٹ بنیں؟ حقیقت پسندی سے کام لیں اور اس بات کو سامنے رکھیں کہ واقعی بعض اوقات پابندیاں لگانا انسانی معاشرے کے لیے ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی یہ کہے کہ فلاں ہر انسان آزاد ہے، وہ اپنے لیے جو بھی کام کر رہا ہے اس کو آزادی خدا نے دی، آزاد ہے جو چاہے کرے، ہم کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے؟ تو واقعی ہماری زندگی ایسے گزر رہی ہے یا نہیں؟ ہم ہر معاملے میں آزاد چھوڑتے ہیں لوگوں کو، یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی کا نظام چلانے کے لیے ہمیں پابندی لگانی پڑتی ہے؟ مثال، ٹریفک پولیس کیا کام کر رہی ہوتی ہے معاشرے کے اندر؟ آپ ون سائڈ روڈ پہ داخل ہونا چاہیں، ٹریفک پولیس آ کے روک دیتی ہے، جرمانہ کر دیتی ہے. آپ کبھی ٹریفک پولیس سے پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی میں آزاد ہوں، مجھے آزادی ہے، میں چاہوں اس روڈ سے گزر جاؤں، تم کون ہوتے روکنے والے؟ ہم ایسا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ٹریفک کا جو انتظام ہے اس کے بغیر نہیں چلے گا. اگر ون سائڈ روڈ پہ گاڑیاں آنا شروع ہو جائیں گی تو یہ روڈ جام ہو جائے گا, نظام دھرم بھرم ہو جائے گا. ٹریفک کا سگنل لگا ہوا ہے, سگنل پہ لال بتی میں ہم سب رک جاتے ہیں, اگرچہ یہاں کراچی میں نوجوان نہیں رکتے, لیکن بہرحال رکنا چاہیے. کیوں رک جاتے ہیں لال بتی پہ؟ میں وہاں کھڑے ہو کے کیوں نہیں کہتا میری مرضی جو چاہوں کروں, مجھے پتہ ہے کہ میں آگے بڑھوں گا, دوسرے کا بھی نقصان کروں گا, اپنا بھی نقصان کروں گا. لہذا بعض اوقات پابندی لگانا سوسائٹی کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. میرا وقت ختم ہو گیا, چند اس کی نکات رہ گئے وہ بیان کر دوں. اس کے بعد تیسری چیز جو انسان بہانہ پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کے کرنے سے کیا ہوتا ہے, میں اصلاح کروں گا, میں بھلائی کی بات کروں گا, میں برائی سے رکوں گا, اس سے کیا ہوگا جب تک پورا معاشرہ نہ کرے. قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن کہتا ہے ان تقوم للہ مثنا و فرادا, قیام کرو خدا کی خاطر دو دو کی گروہ صورت میں, یا ایک ہو تم اکیلے ہو تب بھی تمہیں قیام کرنا ضروری ہے. تمام انبیاء اکیلے قیام کرتے تھے. حضرت موسیٰ اس معاشرے میں اکیلے تھے یا ان کے ساتھ پورا لشکر تھا؟ جب قیام کیا ایک آدمی تھے. رسول اکرم ایک آدمی تھے, ایک آدمی نے قیام کیا, لوگوں نے ساتھ دیا. لہذا یہ بہانہ بھی صحیح نہیں ہے کہ میرے اکیلے سے کیا ہوگا. دوسری چیز جو بعض لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں, میں آخری چیز بیان کر دوں اس کے بعد ختم کروں گفتگو, کہ ہم اگر آج کسی کی اصلاح کر دیں گے کل پھر یہ ایسا ہو جائے گا. ہم نے آج اس کی اصلاح کر دی, آج ہم نے برائی اس کو عمل معروف کر دیا, برائی سے روک دیا, کل پھر یہ اس پہ عمل کر رہا ہوگا, کوئی بات نہیں. ہمارا گھر جب ہم اپنا گھر صاف کرتے ہیں, مثلا ہمارے گھر میں آج جھاڑو لگی, ہمیں اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہمارے گھر میں کل پھر مٹی آئے گی, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کل پھر اس گھر میں مٹی آئے گی, کل یہ گھر پھر گندا ہوگا. اس کے باوجود ہم اپنے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ کیا ہم یہ سوچ کر کے کل پھر مٹی آئے گی, پرسوں پھر مٹی آئے گی, جھاڑو دینا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں, ہم آج کی ذمہ داری انجام دیتے ہیں. ہم اپنے گھر کو آج صاف کرتے ہیں, کل آنے والی مٹی کو کل صاف کرتے ہیں, پرسوں آنے والی مٹی کو پرسوں صاف کرتے ہیں. پوری زندگی ہم ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں. دین کے معاملے میں آ کے تھوڑا سا بہانے باز ہو جاتے ہیں ہم لوگ. ہم کہتے ہیں ہم اس کی اصلاح کر کے کیا کریں گے, یہ آج صحیح ہو جائے گا کل پھر ایسا ہو جائے گا. اب آج آپ آج کی ذمہ داری کو انجام دیجئے, بالکل ایسے ہی جیسے اپنے گھر کو آپ روز صاف کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کل پھر مٹی آ جائے گی, کل گندا ہو جائے گا گھر دوبارہ, اس بہانے سے رکتے نہیں, گھر کی صفائی روز کرتے ہیں. مجھے نتیجہ بیان کرنا تھا لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ اگر موقع ملا تو نتیجے کو جو اگلے ہفتے ہماری گفتگو ہوگی اس کو بیان کروں گا کہ نتیجہ کیا ہوگا. اگر معاشرے میں امر المعروف اور نہیں عن المنکر پہ عمل ہو تو نتیجہ کیا ہوگا. درود بھیجے گا محمد علی محمد. بظاہر اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو وہ پوچھنا چاہے. بسم اللہ. بزرگ نے سوال کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا, جیسے بیان ہوا, امر المعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے ہوا, اور یزیدی لشکر کے سامنے یزید کے مقابلے میں قیام انجام دیا, لیکن اس کا بظاہر کوئی اثر نہیں پڑا, اس وقت اثر نہیں پڑا. بالکل ایسا ہی ہے. اس کو جناب محسن قراتی نے اپنی ایک کتاب میں بیان کیا ہے. اچھا, یہ میں عرض کر دوں کہ جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے یہ جناب محسن قراتی کی گفتگو تھی, امر المعروف اور نہیں عن المنکر. اس سے میں نے یہ نکات نکال کے آپ کے سامنے بیان کی. اسی میں انہوں نے یہ بات بیان کی تھی کہ بعض اوقات امر المعروف کا اثر فوری نہیں ہوتا, اور انسان کو جو کام کرنا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امر المعروف اپنا اثر چھوڑتا ہے, نہیں عن المنکر کا اپنا اثر ہوتا ہے. مثال انہوں نے امام حسینی کی دی تھی اتفاق سے. انہوں نے کہا کہ جب امام حسین نے قیام کیا تو بظاہر ایسا نہیں ہوا کہ لشکر یزید پہ کوئی فرق پڑا ہو, لیکن اس قیام کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جب جناب زینب نے امام حسین کے قیام کا مقصد لوگوں کو سمجھانا چاہا, اور یہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ امام حسین لوگوں کو لے کے اپنے ساتھ آئے, خواتین کو لے کے آئے کہ یہ پیغام وہ پہنچائیں گے, انہوں نے پیغام پہنچانا شروع کیا, تو رفتہ رفتہ یہ کام آگے بڑھنا شروع ہوا. امام حسین نے خون دیا, جناب زینب نے پیغام دیا, ان دونوں چیزوں نے مل کر معاشرے کو بدل دیا. کم سے کم اتنا ہونے لگا کہ جب ابن زیاد کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا ہے اسیروں کا, تو وہاں لعنت ملامت کا سلسلہ شروع ہو گیا. ابن زیاد نے جلدی ان کو شام کی طرف بھیجا, اور جب شام میں پہنچا یہ لشکر تو فضا اتنی یزید کے خلاف ہو چکی تھی کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں نے ابن زیاد سے یہ سب کرنے کو نہیں کہا تھا, خدا لعنت کرے کہ اس نے یہ سارا کام انجام دیا. بظاہر ایسا ہوا کہ فوری اثر نہیں ہوا, لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر وہ اثرات آنا شروع ہوئے. خود امام حسین کے قیام کا اثر تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کی طرح کا کوئی فاسد انسان دوبارہ تخت خلافت پہ نہیں بیٹھ پایا. بنی امیہ کے افراد آئے، بنو عباس کے افراد آئے، لیکن ان کا ظاہر کم سے کم ایسا تھا کہ جس کو لوگ اچھا سمجھتے تھے کچھ عرصے تک. یزید جیسا آشکار جو برائیوں میں مبتلا شخص تھا، جو امام حسین نے بھی یہ کہانی بتائی تھی، چیز بتائی تھی کہ یزید ایسا ہے کہ جو علنی گناہ کرتا ہے، علنی فسق و فجور کرتا ہے، اس طرح کا کوئی حکمران نہیں آ سکا. کم سے کم اتنا اثر امام حسین کی اس کا پڑا تھا. لہذا بعض اوقات انسان کام کرتا ہے، اس کا اثر فوری نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے کام کے اثرات ہوتے ہیں. اہم نقطہ کیا ہے؟ اہم نقطہ یہ کہ ہمیں اپنی توانائی اور اپنی ذمہ داری، توانائی کے مطابق اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے. امام خمینی نے سے کسی نے پوچھا کہ آپ قیام کرنا چاہتے ہیں، آپ اس قیام میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایک طرف شاہ، اس کا پورا لاؤ لشکر ہے، اس کے پیچھے پوری استعماری طاقتیں موجود ہیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ چند ہزار نوجوان. امام نے وہاں جواب دیا تھا، کہا تھا کہ دیکھو، ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اٹھے ہیں. یعنی انقلاب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ضرورت ہے، اس وقت شاہ سب سے بڑا منکر ہے، اس وقت امریکہ سب سے بڑا منکر ہے، اس کے خلاف قیام کرنا ہے. اس قیام کے نتیجے میں مار دیے جائیں تب کامیاب ہیں، جلا وطن ہو تب کامیاب ہیں، اور اگر شاہ کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے تب بھی کامیاب ہیں. اصل کام ذمہ داری ہے. بس میرا جو کام ہے وہ ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری انجام دوں، اس کے اثر کو میں چھوڑ دوں خدا کے اوپر. بر محمد و آل محمد صلوات.
Let's go.